توفیق ایسی عطا یا الہی
مسلک کا تو امام ہے یاس قادری
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
سواها.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم
حرز جارك شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے نہ دعانو کچھ تو ہمت کیجئے نہ دعانو کچھ تو ہمت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا نعرہ کیجئے یا رسول مفلسو سامان دولت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے در بدر کب تک پھریں خستہ خراب در بدر کب تک پھرے خستہ خراب در بدر کب تک پھرے خستہ خراب پم مد فن عنایت کی مدفن عنایت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے جس کا حسن اللہ کو بھی گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے اب تو آقا منہ دکھانے کا نہیں، کس طرح رفع ندامت کی جیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے، عالم علم دو عالم ہیں حضور، عالم بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا کی صورت کیجیے، نار سے بچنے کی صورت کیجیے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نیت المؤمن خیر من عمله، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے مدنی مذاکرہ میں سوالات و جوابات کی ترکیب سے قبل اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیجئے، نگاہ نیکی کے توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی. اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر کے بال یا داڑھی سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. دوزانو ہو جائیے جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ موبائل فون بند رکھوں گا, نہ فون کروں گا نہ فون سنوں گا. اسی طرح نہ میسج کروں گا نہ کسی کا دیکھوں گا. یہ بھی چیک نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے. مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھائی لیتا ہوں. درود شریف کی فضیلت بیان کر کے صلو علی الحبیب کہوں گا. وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب وغیرہ کہہ کر درود شریف پڑھاؤں گا, توبہ کرواؤں گا, ذکر کرواؤں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلغو عنی ولو آیا, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت, مدرسۃ المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کے لیے جواب دینے, سوال کرنے, بات چیت کرنے, بیان کرنے, چلنے پھرنے, اکیلے میں بھی حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا. کوئی کسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلوماتوں کی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا, یا کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا, نہیں معلوم وغیرہ. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. شرعی, طبی, سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا, ان کی زیارت کروں گا اور ضرورتاً اس کو پڑھوں گا. سننے والوں کی دلچسپی, دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ اور عمدہ انداز کی کوشش کروں گا. ضرورتاً اسلامی بھائیوں کی دیگر کتابوں میں مطالعے میں آسانی کے لیے دقیق الفاظ بول کر معنی وغیرہ اور اعراب وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی اور مکتبۃ المدینہ نیز اس کی مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو اور دینی کتابیں لینے کا شوق لوگوں کو بڑھے. انکساری کے حصول کے لیے بکرے کی کھال پر بیٹھا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین, صحابہ و تابعین, طبع تابعین, خلفاء راشدین, ائمہ مجتہدین, امہات المومنین, شہیدان و اسیران کربلا، ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، تمام بزرگان دین خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ اور ان کے مریدین، خصوصاً سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے بزرگان دین، مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اور بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات مؤمنین، جملہ مسلمات و مسلمین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب علی محمد۔ 1432 سنہ ہجری کے رمضان مبارک کی آج 16ویں شب ہے اور آدھا رمضان رخصت ہو گیا، آج 16ویں شب شروع ہوئی، عشر مغفرت، مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہوا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آدھے سے زیادہ گزر گیا۔ لگا رہے گا چغل خور، چغل خور
سر پہ امامہ
سجا رہے گا، سجی رہے گی،
متنی برکہ
سجا رہے گا۔ جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، جاری رہے گی، صلی اللہ تعالی علی، آخر میں جو سمجھ رہی ہیں وہ یہ، انہوں نے کہا توبو الی اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب۔
السلام علیکم بابا جان۔
وعلیکم السلام۔
بابا جان میرا ہیئر سیلون کا کام ہے، بتائیے شیو کرنا کیسا ہے؟
ہیئر کٹنگ سیلون میں یا گھر میں چھپ کر اگر داڑھی منڈائی یا کسی کی منڈی یا ایک مٹھی سے خود گھٹائی اپنے ہاتھ سے یا کسی کی اپنے ہاتھ سے گھٹائی، یہ جائز نہیں ہے، اور داڑھی مونڈنے کی اجرت بھی جائز نہیں ہے۔ داڑھی مونڈانا حرام اور داڑھی کسی کی اپنے بطور پیشہ مونڈنا یہ بھی حرام، اور داڑھی مونڈنے پر جو اجرت ملی نا یہ اجرت خبیث ہے اور ناجائز ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ہیئر کٹنگ سیلون چلاتے بھی ہیں تو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ داڑھی مونڈنے اور ایک مٹھی سے گھٹانے والا کام نہ کریں۔ ہاں ایک مٹھی میں اگلا پکڑ لے پھر آپ وہ اپنی مٹھی میں پکڑ لے اور وہ آپ اس کی تراش خراش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خط بناتے ہیں ادھر سے کاٹتے ہیں ایک مٹھی کے بعد، یہ جائز ہوا، اس کی اجرت جائز رہے گی۔ تو جو لوگ یہ پیشہ کرتے ہیں ہیئر کٹنگ سیلون، ان کو اب حجام کو بھی ہیئر ڈریسر بولنا پڑتا ہے ورنہ برا لگتا ہے، ایسا نازک دور ہے کہ حجام کو ہیئر ڈریسر بولو اور وہ ناچنے والے بھانڈ جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی اب یعنی فنکار بولنا پڑتا ہے، گلوکار بولنا پڑتا ہے، اور مطلب اچھے نام دینے پڑتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طرف ہے، لیکن اب مسجد کا بھی مؤذن اب وہ پرانا لفظ ہو گیا، اب ان کو بھی نائب امام بولنا پڑتا ہے، اور امام صاحب میں مسجد کا اماموں نہیں بولیں گے, فلاں مسجد کا خطیب. عموماً اب یہ دیکھیں, مطلب وہ اپنے جتنے بھی حبے جا کی توڑ, حبے جا کا توڑ کرتے رہیں, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سلسلہ. اچھے سے اچھا لقب چاہیے. تمہارا چلو ہیئر ڈریسر, خوبصورت لفظ ہے اگرچہ انگریزی کا ہے. تو ایک حکایت لکھی ہے پر اسرار بھکاری میں, جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ ہے. تو یہ بڑی عبرت ناک حکایت ہے. لکھا, ہمارے گاؤں میں ایک حجام کا آخری وقت تھا. لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ, اس نے جواب نہ دیا. پھر کہا کلمہ پڑھ, موت کی سختی کے سبب اس نے کلمے کو گالی دی, معاذ اللہ. کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا. جب دفن کرنے لگے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, کیونکہ قبر بچھوؤں سے بھری پڑی تھی. اس قبر کو لوگوں نے بند کر دیا اور دوسری جگہ کھودی. وہ قبر بھی بچھوؤں سے پر تھی. چنانچہ اسی حالت میں حجام کی لاش کو قبر میں ڈال کر قبر بند کر دی گئی. وہ نائی صاحبان یا ہیئر ڈریسر جو داڑھی جیسی عظیم الشان سنت کو مونڈنے یا قطر کر ایک مٹھی سے گھٹانے والا خوفناک جرم کر کے روزی کماتے ہیں, وہ اس لرزہ خیز واقعے سے عبرت حاصل کریں اور قہر خداوندی سے ڈریں کہ ان کا یہ فعل حرام ہے اور اس پر حاصل ہونے والی اجرت بھی خبیث اور ناجائز ہے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اس شکایت کے ضمن میں ایک بات بیان کر دوں کہ اس میں یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ, تو اب اس نے دوبارہ بولا تو اس نے گالی دی کلمے کو. تو یہ تلقین کا طریقہ غلط ہے کہ جب کسی کی جان نکل رہی ہو آخری وقت ہو تو اس کو یہ نہ کہا جائے کلمہ پڑھ, بلکہ اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھا جائے تاکہ اس کو یاد آ جائے. تلقین اس کو کہتے ہیں. یہ صحیح طریقہ اس کا یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اس کے سامنے زور زور سے پڑھیں, اس کو نہ کہیں کہ پڑھ, کہ وہ انکار کر سکتا ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ایسا نزعہ کے وقت ایسا لفظ اس کے منہ سے نکل گیا جیسے اس نے کلمے کو گالی دی ہے تو وہ سخت ہی بات, لیکن وہ نزعہ کی سختیوں میں اگر کسی نے کوئی ایسا کفر بک دیا نا تو اس پر علماء اکرام حکم کفر نہیں لگاتے, کیونکہ وہ اس کو ہوش جاتا رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی جزیات ہیں اس کے. ہر بات تو بڑی منحوس ہے یہ کہ اس نے اس کلمے کو گالی دی. بچھو قبر میں آنا یہ تو کتنی خوفناک بات ہے. تو اس لیے جو بھی ہیئر ڈریسنگ سیلون چلا رہے ہیں وہ اس پر غور فرما لیں, خوب غور فرما لیں اور توبہ کریں اور حلال روزی کی طرف آ جائیں. اور آج تک جو داڑھی مونڈنے کی رقم آپ نے لی ہے, چونکہ یہ خبیث رقم ہے, یہ یا تو اسی کو لوٹا دیں جس سے لی ہے یا پھر اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو دے دیں. اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے, بھلے اگر کاپی گئے تو اتنی رقم آپ دے دیں, توبہ بھی کریں. یہ آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں. آپ بھوکے نہیں مر جاؤ گے. آپ بورڈ لگا دو, صرف بال کتروانے والے آئیں, جو انگریزی چھوٹے ڈے بال کرواتے ہیں اگرچہ وہ اچھے نہیں ہیں لیکن ان کی اجرت جائز ہے. یہ چھوٹے ڈے بال کروانا ناجائز اور گناہ نہیں ہے. اور یہ زلفیں تراشنا بھی سیکھ لیں تو انشاءاللہ زلفیں بنانے والے بھی آتے رہیں گے, اللہ ان کو بھیج دے گا آپ کی دکان پر. ایک اسلام آباد کو جانتا ہوں کہ وہ یہ کام پہلے کرتے تھے, ان کا آبائی پیشہ تھا, خاندانی پیشہ. یہ نائیگیری، لیکن جب یہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کو سمجھ آ گئی، گھر والے بہت ناراض ہوئے، میں نہیں کروں گا، میں داڑھی نہیں منڈوں گا. انہوں نے اپنا وہ ایک ملک کی بات کرتا ہوں جب بہت آمدنی آئے اور لوگ وہ دنیا وہاں پیسے کمانے جاتی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ کام جو ہے چھوڑ دیا اور نوکری کر لی. اب نوکری جب کر لی نا تو الحمدللہ اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ کئی بار مدینہ شریف کی حاضری دے چکے ہیں، اور ایک بہت بڑا انعام یہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یعنی کہ بہت دشواری ہوتی ہے اس میں، اس کو اس ملک کی نیشنلٹی مل گئی ہے. تو داڑھی نہیں منڈو گے تو بھوکا تھوڑی، اپنا مدنی ماحول میں استائیں بھائی اتاری ہے، داڑھی والا امامے والا. تو یہ کہ اللہ تعالی بولتے ہیں نا کہ بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں، یہ ماحول ہے عوامی، تو اللہ تعالی رزق دینے والا ہے، اور جو بھی دنیا میں آیا وہ اپنا رزق لکھوا کے آیا، اور اس کا جو بھی لکھا ہوا رزق ہے اس کو مل کر رہے گا جب تک اللہ نے اس کو زندہ رہنا مقدر فرمایا ہے. رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے ماشاءاللہ. ایک اور اسلام بھائی نے پرچی دی کہ ہمارے علاقے میں بھی ایک سابقہ نائی، یعنی کہ جو پہلے ہیڈ ڈریسنگ کرتے تھے یہ اسی طرح کا کام، تو انہوں نے بھی توبہ کر لی ہے اور خود داڑھی بھی رکھ لی ہے اور یہ کام چھوڑ دیا، اب دوسرا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے نائی صاحبان مجھے سن رہے ہوں اور یہ بھی توبہ کریں اور اس کام کو چھوڑیں. اگر کوئی کسی نائی کا دل چوٹ کھایا ہے تو وہ چاہیں تو ہم کو ایس ایم ایس کر دیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، آج سے ہی دکان بند میری اور میں کوئی اور رزق حلال کا ذریعہ کروں گا، تو اس سے دوسروں کی بھی رغبت بڑھے گی انشاءاللہ.
باپا ایک نائی ہیں، انہوں نے الحمدللہ عزوجل مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد توبہ بھی کر لی داڑھی کٹانے سے، اور اپنی دکان پہ یہ آویزہ کر دیا ہے کہ یہاں داڑھی نہیں کاٹی جا سکتی، باقی بال جو بنوانے بنوانے.
الحمدللہ آقا کی سنت ہے یار، اس کو کاٹ پیٹ کر پھینک دیتے ہیں، گندی نالیوں تک میں باہ دیتے ہیں لوگ، کیا یار ضمیر کو کیا ہو گیا. حدیث پاک میں کہ مونچھیں پست کرو داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھاؤ، یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محسن خان نیازی ہے، اور رضا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسٹمر میرے پاس آتا ہے، اگر اس کے موبائل میں کوئی چھوٹا سا فالٹ جسٹ لائک بیٹری کا فالٹ ہے، اگر اس بیٹری میں چھوٹی سی پیکنگ لگا کے اسے ریٹرن کرتا ہوں اور اسے میں بھاری معاوضہ کوئی اسے لیتا ہوں، تو کیا یہ لینا صحیح ہے یا غلط؟ محبتوں کے چور
چغل خور چغل خور. اگر جھوٹ بولا دھوکہ دیا تو گناہ گار ہوگا. کاریگر اگر کوئی بھی چیز ریپیئر کرتا، آج کل جھوٹ بہت بولتے ہیں کہ میں یہ پارٹ لگاؤں گا، فلاں اسپیئر پارٹ لگانا پڑے گا، تو اس کو مطلب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کی سروس بھی کرنی پڑے گی، اور بہت چالاکی کرتے ہیں، ابھی رکھ جاؤ ہم ذرا دیکھیں گے اس میں کیا کیا کام ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں، وہ رکھ دیتے ہیں. پھر وہ بلا ہوا آتا ہے تو بولتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ نکلا ہوا ہے، میں فلاں ملک کا پرزا لگاؤں گا، یہ تو اس ملک کا ہے جو نہیں چلتا، وغیرہ وغیرہ یہ سارا بتا کر پھر وہ اچھا خاصا بل بنا دیتے ہیں، اور ایک دو دن دھکے کھلاتے ہوں گے تاکہ وہ اس کو لگے کہ ہاں میرا کام ہو رہا ہے اور میری گاڑی یا جو بھی ہے اسپتال میں داخل ہے، علاج ہو رہا ہے. ہونا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تار ہٹ گیا ہوتا ہے وہ انہوں نے جوڑ دینا ہوتا ہے. اور یہ یوں جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کافی پیسے نکال لیتے ہیں، بلکہ الٹا بعض ہوگا اسپیئر پارٹ بدل دیتے ہیں، اچھا نکال کر وہ گھٹیا ڈال دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. مسلمان کو کیا غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. اسلام دھوکے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور سچ کو فروغ دیتا ہے، سچائی کو فروغ دیتا ہے. تو یہ سب مطلب ان سے سب سے توبہ کرنی پڑے گی اور جن جن سے دھوکہ دے کر مال وصول کیا ان کو لوٹانا پڑے گا. اگر اس کا طریقہ یہ کہ اجرت چلو کم زیادہ اس کا نہیں ہے, جو بھی ڈن آپس میں طے ہو جائے, یہ نہ کہیں کہ یہ بدلی کروں گا وہ بدلی کروں گا. اگر واقعی یہ بدلی کرنا اور کہنا ہے اور جو کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح ہے, اور اگر کچھ نہیں ہے ترکیب ایسی تو اب اس کو بھلے خالی تار ہی جوڑنا ہے. اب وہ یہ نہ بتائیں کہ تار نکل گیا, وہ کہاں پوچھتا ہے کہ تار نکل گیا ہے کہ لگا ہوا ہے. جھوٹ کسی طرح نہ بولیں, آپ دھوکا نہ دیں. آپ اس کو جیسے بول دیں کہ یہ موبائل بند ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کو چلا دوں گا, اتنی اجرت ہوگی. پھر آپ بھلے وہ آپ کی حکمت عملی جو بھی ہوگا اس کے سامنے تار نہ جوڑیں یا پیوند نہ لگائیں, آپ پیچھے سے جا کر یہ ترکیب بنا لیں یا کل بلا لیں اس کو, اس طرح اس کو آپ چالو کر کے وہ بات کر رہے ہیں موبائل سے, ٹھیک ہے اجرت جو تے ہوئی لے لیں, بغیر تے ہوئے بھی جائز نہیں ہے کہ جو انصاف سے دے دینا اور جو آپ کی مرضی ہو دے دینا, یار آپ سے آپ جو دے دو گے وہ لے لوں گا, یہ سب فساد کی جڑیں ہیں جو جھگڑے ہوتے ہیں. تو اسلام مطلب ہے ایسی چیزوں کو منع کرتا ہے, اس لیے وہ اجرت جہاں تے یعنی اجرت دلالتن یا صراحتن جہاں ثابت ہو وہاں تے کرنا واجب ہے. صراحتن معنی وہ کلیئر کٹ کہ اتنا ہوگا اتنا دوں گا, یہ صراحت یعنی کہ کلیئر کر دیا. یا یہ کہ دلالتن کہ دینا تو ہے یہ لے گا اور اس کو پتا یہ دے گا, تو یہ دلالتن کہلاتا ہے اور طے نہیں کیا, تو اب یہ جو ملی نا یہ ناجائز ہے, یہ اجرت خبیث ہے. اس لیے مہربانی کر کے اس سے بچیں, یہ جائز نہیں ہے, دونوں گناہگار ہیں اس طرح کرنے سے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بنگلہ دیش کے شہر سید پور سے بول رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری گزارش یہ ہے کہ مجھے یہ مشورہ دیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مد میں خرچ کرنا چاہیے, زکوٰۃ کے پیسے کو ہم کہاں خرچ کریں جس کا زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مطمئن ہو جاؤں کہ یہ پیسہ میرا جائز جگہ میں خرچ ہو گیا. یہ سوال ہے میرا.
تو یہ میں نے دو بنگالی آج دیکھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک انہوں نے سلام کیا, تو یہ میرے پاس کوڑن ہے کہ وہ برکات تو ہو بھی کہا جائے, دس نیکیاں اور مل جائیں گے. السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ورحمت اللہ ہے کہیں تو اب دس نیکیاں اور بڑھ گئیں, یعنی بیس ہو گئیں. السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ تو تیس نیکیاں. تو وہ برکاتہ میرا بنگالیو, السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ کہا کرو. تو خیر وہ برکاتہ تک واجب نہیں ہے, ورحمت اللہ کہا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, ورحمۃ اللہ نہیں کہا السلام علیکم کہا تب بھی گناہ نہیں ہے, سنت تب بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اپنے کو لالچی بننا چاہیے, نیکیوں کا جتنی ہو نا چھاپ لینی چاہیے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے. تیس نیکیاں, تیس, ایک ایک نیکی کے لیے لوگ گھوم رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ کوئی دے دے, ماں دے دے, باپ دے دے, بیوی دے دے, بچوں کے ابو دے دے, کوئی دینے کے لیے نہیں تیار ہوگا. ایک نیکی. زکات کس کس کو دینی چاہیے یہ بھی پوچھا.
جی ہاں,
ثواب زیادہ ملے تو ثواب زکات کا اس صورت میں زیادہ ملے گا کہ اپنے کسی قریب ترین رشتہ دار کو جو زکات کا حقدار ہو اس کو دیا جائے, مگر وہ سید نہ ہو ہاشمی نہ ہو. یعنی آپ اگر سید ہیں تو پھر اپنے ان عزیزوں کو بھی کہ جو سید ہیں ان کو نہیں دے سکیں گے, اگر غیر سید ہیں ہاشمی نہیں ہیں تو پھر دے سکیں گے. تو یہ سب کے لیے کہ جو اپنے قریب ترین عزیز کو جو حقدار ہو زکوٰۃ کا اس کو زکوٰۃ دی جائے, اور اگر ایسے نہیں ہے حقدار اپنے خاندان میں کوئی تو پھر جو حقدار ہو اس کو دیں, دعوت اسلامی کو دے دیں. تو یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے لیے دین کے کام کرتی رہے گی جو کر ہی رہی ہے, اس کا شرعی حیلہ کر کے. دعوت اسلامی کو تو کروڑوں کروڑ روپے کی ضرورت رہتی ہے, اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا. تو دار المدینہ بھی کھل گیا, اس میں ہی مفت ہے, کوئی فیس تو ہے نہیں, اور اخراجات تو بڑھ گئے. بڑھتے چلے جا رہے ہیں اخراجات، مراکز ہمارے بنتے جا رہے ہیں، ان کے بنگلہ دیش میں بھی مراکز کی ترکیبیں بن رہی ہیں، تو بھلے پاکستان کو نہ دیں آپ کوئی بات، اپنے بنگلہ دیش میں دے دیں، اپنے شہر میں دے دیں جو زکات کا، اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کو. ڈھاکہ تو بنگلہ دیش کا دل ہے نا.
جی بابا، اور بہت مہنگی زمین، بہت مہنگی
جگہ، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے نا ڈھاکہ، بہت بڑا شہر،
بہت مہنگا ہے وہاں.
اللہ کرے مجھے بنگلہ دیش کی حاضری ہو جائے.
آئے آئے
ابھی تک گیا ہی نہیں یار میں، مجھے غریب بہت اچھے لگتے ہیں. بنگلہ دیش میں میرا ذہن بنا ہو کہ یہ غریب ہیں تو مجھے وہاں جانے کو دل کرتا ہے.
واہ
کیا کروں یار، امریکہ کو بالکل دل نہیں کرتا مثلا، لندن کو جانے کا دل نہیں کرتا. واہ بنگلہ دیش کی طرف میری بہت پرانی حضور رجحان ہے. یہ بنگالی بےچارے بہت غریب بڑے ہوتے ہیں اور دیوانے بھی بہت ہوتے ہیں یار، ان میں عشق بھی بہت ہوتا ہے ماشاء اللہ. خیر امریکہ لندن جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں ہمارے مسلمان ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ بس پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا. مدینہ سب سے اچھا ہے، تو مدینہ میں تو غربت دور ہوتی ہے، بے کسی دور ہوتی ہے، جو مانگتے ہوئے ملتا ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، کل جگہ سوالی ہے. دعوت اسلامی میں اکثریت غریبوں کی ہے
جی،
جو بیچارے کام کرتے ہیں نا. وقفے مدینہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ بہت بڑا کاروباری، بیپاری، تاجر اور کروڑوں پتی آدمی بولے میں وقفے مدینہ ہوتا ہوں، ایسا ابھی تک نہ دیکھا نہ پالا نہ سنا، نہ تصور ہو سکتا اس کا. خیر اللہ چاہے تو کسی کو جذبہ مل جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مالدار اپنا بچہ بھی نہیں دیتا کہ چلو میں اس کو وقف کرتا ہوں، عام طور پہ نہیں ہوتا. یہ بیچارے غریب یا متوسط الحال جو ہوتے ہیں نا، یہ وقف مدینہ ہوتے ہیں. دین تو کچھ حدیثوں میں سے مضامین بھی ہیں.
جب ابو سفیان جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، قیصر کے دربار میں تھے، تو اس وقت قیصر نے سوال کیا تھا کہ ان پر ایمان لانے والے کون ہیں، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ غریب ہیں، تو قیصر نے جواب میں یہ کہا تھا کہ انبیاء کا یہی معمول رہا ہے کہ ہمیشہ ان پر غریب ہی اولاً ایمان لے کر آتے ہیں.
خدا کی شان ہے وہ دعوت اسلامی بھی بالکل غریبوں میں چلی ہے، یہ اتفاق ہے. یعنی کہ ہم لوگ بسوں میں مرغے بن کر ویگنوں میں اس طرح سفر کرتے تھے، اور اپنے گھر سے ٹیفن باکس لینا ہوتا تھا، کھانا لے لیتا تھا میں، اور پھر جا کر کچھ چند ایک ہوتے تھے اس طرح بھائی، تو ہوٹل میں چلے آتے تھے، واپسی پر کچھ کھانا خرید بھی لیتے تھا کہ ہوٹل والے کو وہ تشویش نہ ہو کہ مولانا کہاں مطلب آ کے بیٹھ کے کچھ لیتے نہیں ہیں ہم سے. تو اس طرح ہم لوگ مطلب یعنی کہ پھر بعض اوقات یہ کہ کوئی بس تک بھی چھوڑنے والا نہیں ہوتا تھا، پوچھ پوچھ کے بھائی وہ کہاں بس، تو بس بھی صدر تک ملتی تھی ہم کو اکثر، صدر سے پیدل مارچ 5-6 کلومیٹر، کبھی بیچ میں کوئی گاڑی آ جائے لفٹ دے دے اور پہنچا دے. تو اس طرح الحمدللہ تو غربت کے انداز میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھا. پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ اس میں ترکیبیں بنتی گئی، اللہ کی رحمت سے کافی مالدار حضرات بھی دعوت اسلامی میں شامل ہو گئے. مگر جو یہ قصائی جو ہوتی ہے نا، یہ غریبوں ہی کی ہو رہی ہے، جو بیچارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا یا قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ان میں اکثریت غریبوں کی، بلکہ کل دعوت اسلامی میں ہی اکثریت غریبوں کی. مالدار پیسے دے دے گا، قافلے میں سفر اس سے نہیں ہو پاتا، بہت کم، پیسوں سے سب کام نہیں ہوتا. اپنے کو چندہ نہیں بندہ چاہیے، جب بندہ ملے گا تو چندہ کہیں نہیں آتا یار، پیسے تو اللہ دے ہی دیتا ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے، یہ کھلی کتاب ہے، لوگ خدا کر باز تو دے جاتے ہیں بےچارے، کام دیکھ کر ان کا جذبہ بنتا ہے. زکات مال کا میل ہے، لینے والا محسن ہے، آپ کے مال اس میں بارگیننگ کرتے ہیں بےچارے، حالانکہ اس کو تو خود پہنچا دینا چاہیے جو اتنا بڑا دین کا کام کرے، یا بلکہ کسی غریب کو بھی دینا ہو تو اس کو طلب کر کے دینا جو ہے نا، یہ میرے میں مطلب پسند نہیں کرتا. کہ کسی غریب کو بلاؤ آ جا پیسے لے جا، نہیں، سیٹھ کو چاہیے کہ خود اس غریب کے گھر پہ جائے، دستک دے اور اس کو پیش کرے، اور اگر وہ قبول کرتا ہے غریب تو اس کا احسان مند ہو کہ یہ اس کا احسان ہے کہ جو تمہارے مال کے میل کو اس نے قبول کیا، اس کی آپ انشاءاللہ برکت ایسی دیکھو گے، یاد کرو گے، باقی یہ مطلب انداز جو ہے نا دھکے کھلانے والا بالکل پسند نہیں میرا، بالکل ہے نا شرن بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کو خامہ کا دھکے کھلائے جائے غریبوں کو، اور وہ آپ کے پاس گڑ گڑائیں اور منتیں کریں، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کے یہاں ہجوم لگاتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، سب کو سو سو کا نوٹ بٹ رہا ہے زکات کا، اور حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب پھولتے پھولتے کہ کپڑے نہ پھٹ جائیں پیٹ نہ پھٹ جائیں، ایسا کرتے ہیں، اٹ از رونگ، غلط طریقہ ہے. ہمارے بزرگان دین کے ایسے واقعات ہیں کہ جب یہ دیتے تھے نا تو بعض اوقات تو ایسا ڈھونڈتے تھے کہ جو ان کو پہچانتا نا اس کو دیتے تھے، یا پھر ایسا کرتے تھے کہ نابی نہ ڈھونڈتے تھے کہ پہچان نہیں، وہ آواز نہیں نکالتے تھے، چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ کے چلے جاتے تھے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے دیا، یا پھر ایسا کرتے تھے کہ رات کے وقت گھر میں ڈال کے آ جاتے تھے، کوئی لکھ لکھا کے ڈال دیتے ہوں گے کہ یہ خیرات ہے یا جو بھی ہے تحفہ ہے، زکوٰۃ کو تحفہ دے کر بھی بول کر بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح زکوٰۃ بھی کیا، یہ بزرگان دین کے تو ایسے ایسے مطلب کلمات ملتے ہیں کہ بے شک شریعت نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے صاحب استطاعت صاحب نصاب پر شرائط کے ساتھ، لیکن ہماری زکوٰۃ 100% ہے، یعنی نعوذ باللہ شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے کہ 2.5% تو ہے وہ تو تسلیم ہے لیکن بس کچھ نہیں رکھنا اپنے بس. اور جو صوفی صاحب کہلاتے ہیں نا نام کے آگے لکھتے صوفی فلا، تصوف کی تعریف یاد آئی، ایک تصوف کی تعریف یہ بھی ہے کہ جیب خالی ہاتھ خالی دل راضی، یعنی 5 پھٹی بادام نہیں کوڑی بھی نہیں ہے بالکل کنگال ہے اور دل اس کا خوش ہے، یعنی اپنے پیسے نہ ہونے پر اور بالکل کنگال ہونے پر اس کا دل خوش ہے، کہاں سے لائیں گے اسے صوفی صاحب کو. اللہ تعالیٰ صوفیوں کے صدقے ہم کو بخش دے، ہم لوگ کیا صوفی اور کیا تصوف اپنے خالی باتوں کے ہیں، بس کھانے پینے والے لوگ ہیں، روز نیت کرتے ہیں کہ پیٹ کا قفلے مدینے لگائیں گے، پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھسر جاتے ہیں کہ یار کل دیکھیں گے ابھی تو کھا ڈالو. اللہ تعالیٰ اس کرم فرمائے، اللہ زبان کا آنکھوں کا پیٹ کا دل کا روئے روئے کا قفلے مدینہ، دماغ کا بھی قفلے مدینہ نصیب، یہ نصیب ہو جائے نا تو بس کیا بات، سارے فساد ختم ہو جائے، فتنے ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب
آپ نے سرمایہ داروں کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا بابا، یہ ہو سکتا ہے کچھ سرمایہ دار ابھی سرمایہ دار بھی ہوں، اب ان کو یہی شاید نہ اندازہ ہوتا ہو کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں، یہ دیکھیں سمجھتے سب ہیں کہ واقعی مطلب کہ شروع سے لے کر آج تک جو 1400 سال کی کم و بیش جو تاریخ ہم دیکھتے ہیں اس میں غریبوں کا جتنا حصہ ہے وہ سب سمجھتے ہیں، سب کو علم ہے، اور جتنا سرمایہ داروں کا حصہ رہا ہے، لیکن بس وہ ہوتا ہے کہ یار یہ غریب لوگ ادھر غریب لوگ غریب لوگ ہیں. اب امیر کو یہ نہیں سوچ پیدا ہوتی کہ یار یہ واقعی یہ بات جو ہے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ امیر کم ہے، اور حالانکہ اس کے پاس شاید جتنی فرصت ہے نا غریب کے پاس نہیں ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے، بعض امیر ہیں ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، جم خانہ میں امیر جاتا ہے، غریب کہاں جم خانہ میں جائے گا، یہ سارے مطلب کہ تفریح مقامات جو بڑی بڑی بہت عجیب و غریب ترکیب ہوتی ہے سب امیر جاتے ہیں، غریب کہاں ان کی سال کی نہ مہینے کی فیسیں برداشت کرے گا، نہ اس کو وہاں ایسا ماحول ملے گا، تو مگر ٹائم ہے اس کے پاس، جاتا کیوں نہیں ہے، یہ اس کا حصہ صرف پیسے کی حد تک ہی کیوں رہ جاتا ہے، عملی طور پر اس کا اپنا حصہ سنتوں کی خدمت میں کیوں نہیں آ پا رہا، تو تھوڑی بابا ہمارے یہ جو سرمایہ دار طبقہ جو ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ مدنی پھول سے چوٹ لگے اور وہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدنی قافلے میں چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل فیضان مدینہ چلتے ہیں،
یہ لفظ فیضانے ڈال دیا، اچھا گیا چل مدینہ تو سال میں 2 بار جاتے ہیں، جیسے آپ نے بولا ان کو بیچاروں کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، رمضان گزارتے ہیں وہاں اور حج نفلی کرتے
ہیں، پہلے میں نے مدنی قافلہ بولا بابا، اس لیے چور فکر دنیا کی چل مدنی قافلے میں چلتے ہیں، چور فکر دنیا کی, چل فیدان مدینہ چلتے ہیں.
یہاں تم نے غریبوں کو بھر رکھا, اس کا کیا؟
نہیں تو غریب اپنی جگہ,
ہمارا ایک موبا ہے, ہمارا مان ہے, ہمارے اسی کیٹیگری کے ہونے چاہیے نا,
ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. بابا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں, یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یا دیگر صحابہ کرام جو مطلب کہ اپنے پاس مال و اسباب رکھتے تھے, انہوں نے جہاں اپنا مال راہ خدا عزوجل میں خرچ کیا, وہاں اپنے آپ کو اور اپنی جان کو لے کر بھی پیش پیش تھے.
بے شک بے شک, واقعی مالداروں کی بھی دعوت اسلامی ہے. اور جیسے کہ یہ مراکز بنتے ہیں ہمارے, خود فیضان مدینہ ماشاءاللہ اتنی کثیر رقم سے بنا ہے, تو یہ مالداروں کی جب رقمیں آئیں تبھی بنا ہے. غریب آدمی بیچارہ دے کر دے گا کتنا؟ تو یوں مالداروں کا حصہ مالی تو بے شک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب سے محروم نہ فرمائے, لیکن ان کو مالدار سے مالدار تر ہوتے جانے کا ذہن بنانے کے بجائے اپنے اعمال کی طرف نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ قبر میں صاحب مال نہیں دیکھا جائے گا, صاحب حسن اعمال دیکھا جائے گا, اس پر کرم ہوگا. اب یہ کہ حسن اعمال بننے کی ایک صورت دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خود اپنا ذاتی بھاگ دوڑ کرنا ہے, خالی پیسے نہیں, پیسوں کے ساتھ ساتھ خود مدنی کام بھی کریں, مدنی قافلوں میں اپنا وقت دیں. کیونکہ واقعی کہتا ہوں, میں نے خود میں جانتا ہوں, دیکھتا ہوں, ٹائم ہوتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں نا, یہ ان کے پاس, لیڈروں کے پاس, وزیروں کے پاس, اب اوپر جتنا بھی جائیں نا, ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. یہ اپنے کو لگتا ہے کہ بہت مصروف ہے, اور میں یہ اپنے خوش طبعی میں کبھی بولتا ہوں, کیونکہ چھوٹی موٹی شخصیت میں بھی کہلاتا ہوں, مجھے بھی لوگ شخصیت سمجھتے ہیں, تو انہیں شخصیات میں اگر پاکستان کو ہی اگر آپ لے لیں نا, تو شخصیات میں اگر سب سے مصروف شخصیت کوئی ہو نا, تو شاید دنیا میں یا پاکستان فرسٹ میرا نام آنا چاہیے. مصروف شخصیت, یقین, مدینہ مدینہ, اپنے منہ سے اپنے فضائل نہیں بیان کر رہا, یا کر رہا ہوں تو آخر میری سن تو لیں یار. میں سمجھا رہا ہوں کہ مطلب میں مالدار نہیں ہوں, مگر مالدار کو ہم شخصیات تو بولتے ہیں نا, مالدار نہیں ہوں, شخصیات کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے. جو میرا اپنا تجربہ بھی ہے, ایک بار میرے غریب خانے پر ایک وزیر صاحب تشریف لائے تھے, ان کی کہیں دعوت تھی, یہ بھی دیر کے بعد بتایا بیٹھا, اب وزیر صاحب جانے کا نام نہیں لیتے تھے, بہت دیر تک بیٹھے, پھر خود بولا میں بہت دیر بیٹھ گیا, مجھے دعوت میں بھی جانا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں غالباً نگران شورا بھی میرے ساتھ گھر پہ موجود تھے ہمارے. تو اس طرح شخصیت, ان کا کام نہیں ہوتا, پھر شخصیات خود خصوصاً ہمارے ملک میں جو جتنی بڑی شخصیت ہوگی نا, وہ زیادہ خوف زدہ رہے گی کہ کوئی یا تو اغوا کر جائے گا یا کوئی فائر کر دے گا. سیاسی شخصیات اس سے ڈرتی ہے. اب یہ کیا مطلب, یہ گھر میں رہتی ہے اور پہرے کے اندر, ان کا کام کیا ہوتا ہوگا آپ اندازہ, کیا کام ہوتا ہوگا؟ صرف فون, ملاقات بھی ہر ایک سے نہیں کر سکتے, یہ ان کو خطرہ ہوتا ہے جان کو, سمجھ میں آتا ہے ان کا اس طرح چھپ کر رہنا. تو اب یہ گھر میں کیا کام کریں گے؟ بہت کم کام کرتے ہوں گے, لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ بہت کم آرام بہت ملتا ہوگا ان کو. اب میں نے اپنی جو بات بتائی نا, تو میں یہ مبالغہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بالکل یوں بیٹھ کر جو سکون سے بیٹھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کیسے؟ کہ میرا تحریری کام میرے پاس اتنا اسپیئر میں پڑا ہے کہ مانے یا نہ مانے, یعنی میں نے کئی بار یہ کہ ایسا میرا یوں ذہن بنتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے کو مطلب وہ ایسی کوئی ترکیب بن جائے کہ میں سوئے بغیر میرا کام چل جائے گا, میں سو ہی نہیں, میں کام کروں. کبھی سوچتا ہوں کہ کاش کھائے بغیر کام چلا جائے, کوئی سی ٹیبلٹ مل جائے کہ جس سے وہ طاقت برقرار اپنے یہ کھانے کے مسئلے نہ ہوں. یعنی ایک مطلب مبالغے کے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میرے پاس اتنا کام, جتنے بھی رسالے آ رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے جن پر میرا نام لکھا ہوتا ہے, یہ جیسے اب یہ خزانے کا انبار میرے ہاتھ میں سو, ایک ایک رسالے کو پتہ نہیں کتنی کتنی بار مجھے پڑھنا پڑتا. یہ فیضان سنت اتنی ضخیم ہے, خدا جانے کتنی بار میں نے اس کو پڑھا ہوگا اور اس میں کام کیا ہوگا, اور ایسی کتنی کتابیں آپ کو پتا ہیں کہ اس پہ کام کرنا پڑتا ہے اور بار بار کرنا پڑتا ہے دماغی کام. تو بہرحال یہ کہ ایک مبالغے کے ساتھ کہ شاید یہ شخصیت اگر مجھے تسلیم کیا جائے تو مصروف ترین آدمی, ورنہ عام طور پہ کوئی کتابیں لکھتا نہیں ہے. ظاہر ہے کسی کا نہ ہر ایک کے بس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتاب لکھ سکے یا مرتب کر سکے یا تالیف کر سکے یا تصنیف کر سکے, ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا. یہ کسی کسی کو یہ ترکیب ہوتی ہے. جو غیر عالم لکھتے ہیں ان کو تو بہت ڈرنا چاہیے, اگر لکھتے بھی ہیں تو اس وقت تک اس کو سب کے سامنے یعنی کہ عوام میں نہ لائیں جب تک کسی محتاط فی الدین عالم سے چیک نہ کروا لیں اور وہ تصدیق کر دیں. آج کل تقریض لکھنے کا ہے بس وہ ایک رواج ہو گیا ہے, تقریض کا کسی کو بولو اس کا مطلب اپنے فضائل لکھنے کی درخواست کرو اس سے, نام اس کا تقریض ہے اور تقریض میں فضائل لکھنے انہوں نے جن صاحب نے لکھے کہ یہ ایسا ہے تو یوں ہے تو صاحب فراست ہے تو بڑا قابل آدمی ہے تو کیا قلم کی روانی ہے تو کیا الفاظ کا ایک تانتا باندھ دیا انہوں نے اور بڑی یہ کی ہے, تو یہ ہوتا ہے تقریض. اور میرا اپنا ذہن تقریض میں یہ ہے کہ تقریض کیونکہ میں سل رضوی ہوں اور اعلی حضرت کے قدموں کی خاک غلام ہوں ان کا, تو میں نے فتح یہ اعلی حضرت کی تقریضیں دیکھی ہیں باہر شریعت میں, جیسے تقریض بعض حصوں پر ہے تو اس میں اعلی حضرت نے کلیئر لکھا ہے کہ میں نے یہ پورا پڑھا ہے اس کو, ان کے مسائل کو چیک کیا ہے اور سب کو فقہی کتب کے مطابق جزیات کے مطابق پایا ہے اس کو. تو اپنی بھی یہ بیٹھ گئی ہے دماغ میں کہ تقریض لکھے تو اسی لکھے, کیونکہ اپنا نام چلتا ہے الحمدللہ, نام چلتا ہے کسی کتاب پر میری تقریض آ جائے گی وہ کتاب لوگ خریدیں گے, ایسا بس لگتا ہے کہ شاید ایسا ہو. تو آپ کو کسی بھی کتاب میں میری تقریض نہیں ملے گی کیا میری طرف لوگ رجوع نہیں کرتے ہوں گے, اتنے رجوع کرتے تھے, اب کم ہو گئے کہ دیتا ہی نہیں کسی کو. تو میں نے ایک مکتوب بنا کر رکھا ہے, اس کی کاپی بھی روانہ کر دیتا ہوں اچھے الفاظ میں, ذرا معذرت کر کے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ میں جب تک پوری کتاب پڑھوں نہیں اور پھر اس کو اصل کتابوں سے ملاؤں نہیں اس کو, اس وقت تک میں تقریض نہیں لکھ سکتا, یہ میرا ذہن ہے, تو اس لیے میں میرے اتنا ٹائم دے نہیں سکتا. ورنہ تو شاید ہی سنیوں کی کوئی کتاب ہوتی کہ جس پر میری تقریض نہ ہو, شاید کم از کم اساغرین کی, بہت بچتا ہوں اس لیے میری کسی کتاب پر تقریض نہیں ہے. تو خیر یہ ایک ضمناً بات آ گئی, جو لکھتے ہیں چیدہ چیدہ وہ تقریض کہ ہم نے چیدہ چیدہ دیکھا, یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کرتے ہیں کوئی ناجائز کام کرتے ہیں, لیکن ان کا نام اگر بہت بڑا ہے اور مستند علماء سے ہیں تو ان کا نام کیش ہو جاتا ہے بعضوں کا, ان کو پتہ نہیں چلتا, تو کتاب میں ایسا سا لکھا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یعنی کہ ایک کتاب میں نام نہیں لوں گا, ایک کتاب اردو کی, اس میں یہ مسئلہ میں نے پڑھا, کسی نے دکھایا میرے کو نکال کے, صبح صادق پر روزہ بند ہوتا ہے, ایک دو منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو اللہ معاف کرتا ہے, یہ لکھا ہوتا. تو اس لیے میں مطلب سمجھاتا رہتا ہوں کہ یار یہ لکھنے اور اشعار بھی لکھ شاعری کرنے ان کا شوق مت چراؤ یار, یہ سب کا کام نہیں, جس کا کام ہے اسی کو یہ جمتا ہے, باقی آپ کو لکھ کر چلے جاؤ گے, اب جتنوں کے روزے خراب ہو رہے ہوں گے وہ تو مرا نا چند سکوں کے لیے, کتاب بکتی ہے نام لکھا ہوا سب کچھ ہے, اور ایسا نام ہے کہ اگر بولوں تو شاید دو چار اچھل پڑیں گے رے, ہاں یار ہم کو تو پتا ہے کہ یہ لکھتا ہے کتاب لکھتے, اور ایسوں کی کتابیں چلتی بھی ہیں, بکتی بھی ہیں, تو بہت بری حالت ہے. اس لیے ہم نے پھر وہ بنائی ہے نا مجلس, کہ تفتیش اس کو چیک کرو. مجلس علمیہ میں ایک شعبہ رکھا ہے اس نے چیک کروانے کا, پھر سند بھی دیتے ہمارے یہاں اس کی, تو ہے مرل وہ تشویش کی بات. خیر وہ بات چلی تھی مالدار کی, اور وہ بات چلی تھی کہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نا اس پر, ان کو یہ ٹائم جو ہے نا ادھر ادھر گھومنے پھرنے یا دو دو گھنٹے کے ٹیلی فون میں گپے مارنے کے بجائے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے لگانا چاہیے اور مدنی کاموں میں صرف کرنا چاہیے. خالی مال جمع کرنے میں اس کو صرف کریں گے نا تو پھنس جائیں گے. یہ عام طور پر مالدار بولتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے بہت مال مل گیا. میں مالدار پر رشک نہیں کرتا, میں مطلب مالدار کو پتا ہے میرا, میں ان سے پیسہ لیتا نہیں نا کہ مجھے روپیہ دو. کوئی مالدار دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی الیاس قادری کو ہم نے باندھ کر رکھا ہے یا ہم اس کی مالی امداد کرتے ہیں جب یہ کام کر رہا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کوئی مالدار سامنے تو آئے جو میری پرورش کرے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ میں یہ چوٹ لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی خوشامد نہیں کرنا پیسے والوں کی. آپ مر جاؤ, آپ یوں ہو جاؤ گے, آپ کو ہر بات میں وہ یسر کہنا پڑے گا, آپ سینہ تان کے ان کی اصلاح نہیں کر سکو گے, ان کو حق بات ان کے سامنے نہیں کہہ سکو گے, دب جاؤ گے. اس لیے وہ دین کا کام کرو اور کھل کر کرو اور بغیر روح و رعایت کے کرو کسی کی. یہ مالدار تمہارے قدموں میں ہوں گے, دیکھنا ان کی اگر خوشامد کرو گے, ان کے پیسے کھینچو گے, یہ تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہاری نہیں مانے گا. تم ان کو دھکا مارو, یہ تمہارے قدموں میں آئے گا. یہ ہے دنیا کا دستور ہے کہ جتنا مطلب یعنی کہ آپ اس کو دنیا کو دھکے مارو گے نا, یہ آپ کو آ کر آزمائش پہ ڈالے گی, یہ آپ کے آگے پیچھے گھومے گی, اور اس سے دل لگاؤ گے تو یہ آپ کو اپنا غلام بنا لے گی. جیسے عام طور پہ مالداروں کو مال بڑھانے کا شوق ہوتا ہے کہ مال بڑھتا ہی چلا جائے بڑھتا ہی, تو یہ مال کی غلامی نہیں, تو کیا ہے آقا ہی تھوڑی ہے مال کی. آقا ہی تو اس کو ہے کہ مال آیا اس نے اٹھا دے ڈالا کسی, یہ غلامی ہے. بینک بیلنس لاکرز بڑے بڑے ہیں اور بس دل خوش ہوتا رہا اور بس وہ سیٹھ جی کو فکر تھی, ایک ایک کے دس دس کیجئے, موت آپ پہنچی گئے حضرت, جان واپس کیجئے. تو پتا چلا سیٹ کا جنازہ اٹھ گیا, ارے بھائی تم بولتے تھے اس میں تو جنازے میں بہت رش تھا. اچھا بھائی سیٹ صاحب کا کوئی جوان بیٹا بھی ہے؟ جوان تو دو بیٹے, تو رش سیٹ صاحب کے لیے نہیں تھا, بیٹوں کے لیے تھا. اب سیٹ صاحب کا مال کھاتے رہے ان کا کھائیں گے, نہیں جائیں گے تو پھر بیٹے مال نہیں دیں گے اپنے کو. تو مفاد پرستی, غریبوں کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے جنازے اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں بےچاروں کے, لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو مفاد پرست. ہر مالدار برا نہیں ہے, ہر جنازے میں جانے والا مفاد پرست نہیں ہے. میں ایک جنرل سب کو چوٹ کر رہا ہوں, جو ایسا ہے وہ غور کر لے اور اپنی آخرت کی بہتری بنائے. میرے اوپر کڑ کڑ کرے گا تو مزید پھنسے گا, گناہگار ہوگا. میں تو مطلب جو صاف باتیں ہو وہ میں سب کی اصلاح کے لیے کہتا ہوں. میں باپا ہوں, باپا تو بولے گا, دیکھو باپا تو بولے گا بچوں کو, اور جو سیٹ مجھے اپنا سمجھتا ہے وہ میرے بچے ہیں, اور وہ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوتے, ٹینڈر اسٹوڈ ہے. الحمد للہ بہت سارے سیٹ ہیں جو میرے بچے اتاری ہیں, ہاں کروڑ اربوں پتی اتاری ملیں گے آپ کو. تو میری جلی کٹی سننی پڑتی ہے ان کو, ابھی بھی سن رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے, آج باپا کی پھر گھومی ہے اور ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے. چلو کوئی بات نہیں, بڈھا آدمی جانے دو, میں ایسا بڈھا نہیں ہوں. وہ بڈھا ہو پھر وہ بڈھا آدمی اس کو بولتے کہ بعض ویسے سٹھیا جاتی ہے. الحمد للہ میں سٹھیا ہی نہیں ہے, میری اللہ کا کرم ہے کہ سلیقے کی بات کر رہا ہوں, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا انشاءاللہ ان باتوں کو. نہ کوئی مالدار چیلنج کر سکتا ہے, نہ کوئی ارباب اقتدار چیلنج کر سکتے ہیں, نہ کوئی مفتی صاحب چیلنج کر سکتے ہیں. مفتی صاحب تو سمجھدار ہوتے ہیں, وہ تو سٹی آتے نہیں ہیں نا. انشاءاللہ چیلنج نہیں کرے, سب سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ کہ دوا کڑوی ہوتی ہے, دوا کڑوی ہوتی ہے, دوا ہے تو تھوڑی کڑوی تو لگے گی. دوا کڑوی ہوتی ہے آپریشن ہوتا ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے, یا آپریشن سمجھ لو یا دوا سمجھ لو، مگر دوا دینے والا یا آپریشن کرنے والا دشمن نہیں ہوتا، دوست ہوتا ہے، اپنی خیرخواہی کرتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے وہ دوا دے رہا ہے کڑوی اور آپریشن کر رہا ہے.
بعض مالداروں کو یہ سنا بھی ہے ہم نے، وہ اسے پھنس جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بس نکل آئیں کسی طرح، ان کے لیے کیا کہیں گے؟
تو میرے مرحوم بھائی کہا کرتے تھے کہ وہ ایک، میں تھوڑی تصرف کے ساتھ بیان کروں گا، ایک آدمی جو تھا وہ کیچڑ میں دھسا ہوا تھا اور نکل نہیں پا رہا تھا کیچڑ سے، اتنے میں کوئی اور آدمی نکلا، اس نے وہ بندوق تاکی اس پر کھوپڑی کا نشانہ لیا کہ تو بہت تکلیف سے مرے گا کیچڑ میں، تو میں جلدی کام کر دوں. اب وہ ایک دم اس نے زور لگا اور بھاگا، تو وہ ہنسنے لگا، بندوق پھینک دی، بولا آجا آجا نہیں مرتا تیرے کو. پھر کو سمجھایا کہ تو کوشش ضرور کر رہا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ کر رہا تھا، جب سر پہ آئی نا گولی کا خطرہ کہ جان جا رہی ہے، تو نے دل سے زور لگایا تو نکل آیا. تو یہ مالداری جان نہیں جھوٹتی، دے دو سارا مالدار، سارا مال کسی غریب کو دے دو، مجھے مت دو، میں نے بولو کہ دعوت اسلامی کے لیے بولتا ہے اور یہ مل بانٹ کے شاید کھا لیں گے، ہم کو مت دو، کسی غریب کو دے دو تو مالداری سے جان چھوٹ جائے گی، اے کون چھڑائے جان. مالداری تو مطلب مالدار سے مالدار تر ہونا ہے، اور بڑا جذبہ ہے مالدار ہونے کا، ہر قربانی عزیز مالدار کے لیے، مال پر صدقے جاؤں، واری جاؤں، قربان ہو جاؤں والی بات ہے. کسی کو مالداری چھوڑنی ہو ایسا تو وہ ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ بادشاہی کو لات مار کے نکل آئے تھے، اور دوسری طرح کی مالداری لے لی تھی. تو یہ تو کسی کسی کا حصہ ہوتا ہے، باقی کہہ نہیں سکتے کہ کوئی مالدار اپنے طور پر یہ سارا مال قربان کر کے اللہ اللہ کرنے میں لگ جائے. تو بہرحال یہ کہ مال والے کو مال بڑھانے کی عموماً ہرس ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، پیسوں کو بہت ڈرنا چاہیے کہ بعض اوقات اللہ عز و جل کثرت مال و منال سے نواز کر بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اب میں آپ کو خزانے کے انبار جو کہ دعوت اسلامی ارشاد ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے 40 صفحات کا، تو یہ ایک بیان ہے، تحریری بیان، اس میں سے کچھ اب میں آپ کو مواد پیش کرتا ہوں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اللہ عز و جل کثرت مال و منال سے نواز کر بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحات 682 پر ہے. صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلا معصیت کر دیتی ہے، لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو، اس کو خدا علیم و خبیر کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس شخص پر اللہ عز و جل دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، حسین صورت، اچھی صحت، منصب وجاہت، عہدہ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے. خبردار اے جاندار، خبردار اے شاندار، خبردار اے مالدار، خبردار اے سرمایہ دار، خبردار اے صاحب اقتدار، خبردار اے افسر و عہدیدار، رب عزیز و قدیر جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے خبردار، 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم، تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا سڈول یعنی خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے. اس ضمن میں حدیث نبوی علی صاحبی حسلات و السلام آیت قرآنی سنیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 122 حدیث نمبر 17,313 دار الفکر بیروت، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی، یہ کفر ہے۔ یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے۔ کفر کلمات کی تفصیلات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیے۔ مزید مفسر شہیر علیہ رحمت اللہ القدیر فرماتے ہیں، نعمت پر خوش ہونا اگر فخر تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر ہے، طریقہ صالحین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، دیکھا آپ نے کہ مالدار کے لیے کتنے مسئلے۔ ایک اور آپ کو رقت انگیز حدیث سناتا ہوں مال کے تعلق سے، صفحہ نمبر 13 خزانے کے انبار۔ حلال مال جمع کرنا بے شک گناہ نہیں، نیز دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہگار کہنا روا نہیں۔ اگر 100% حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو گناہگار کجا ثواب دارین کا حقدار ہے، لہذا مال کمانا ہی ہے تو صرف اور صرف حلال طریقے پر کمانا چاہیے، مگر صرف بقدر ضرورت کمانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ حلال مال کا حساب ہوگا اور برود قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی تیسری جلد میں نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا، کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر چوتھے ایک اور شخص کو لائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا، کمانی بھی حلال اور خرچ بھی حلال جگہ کیا، اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو اور اس کے رکوع میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا، کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا، کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ وہ کہے گا اے میرے رب عزوجل، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی فرض کو ترک نہیں کیا، تکبر و غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا، تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ سب لوگ آئیں گے، پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اسے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے یا اللہ تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے، اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی اور تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے گا رک جا، میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی، خواہ وہ کھانا تھا، پانی تھا یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کر، اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا۔ دیکھا، یہ مال حلال کی آزمائش ہے اور مال حرام سیدھا جہنم میں، اور یہ تین قسمیں جو ہے نا، ایک تو مال حرام جہنم میں اور مال حرام بھی تھا، مال اور حرام میں خرچ کیا تھا جہنم میں، مال حلال تھا مگر حرام جگہ پر خرچ کیا وہ بھی جہنم میں، اور مال حرام تھا مگر حلال جگہ میں خرچ کیا وہ بھی جہنم میں، آخری چوتھا جو تھا کہ اس نے حلال کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، وہ کتنے حساب کتاب میں آزمائش میں۔ تو یہ روایت نقل کرنے کے بعد سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے سائے بھائی، بتائیے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اے مالدار، تو سوچ، کیا تو تیار ہوگا؟ سوال اس آدمی سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا ہوگا، نیز تمام حقوق اور فرائض بھی کما حق ہو یعنی مکمل طور پر ادا کیے ہوں گے۔ جب ایسے شخص یہ حساب ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیاوی فتنوں، شبہوں، نفسانی خواہشوں، آرائشوں اور زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سوالات ہی کے خوف کے باعث اللہ عز و جل کے نیک بندے دنیا اور اس کے مال و متاع سے آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ فقط ضرورت کے مطابق مختصر سے مال دنیا پر قناعت کرتے ہیں اور اپنے مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نیک بندوں کے کثرت مال سے بچنے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کو ان نیک لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، اگر اس بات کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اپنے خیال میں پرہیزگار اور نہایت ہی محتاط ہیں اور صرف حلال مال کماتے ہیں اور کمانے سے مقصود بھی محتاجی اور سوال سے بچنا اور رائے خدا میں خرچ کرنا ہے, اور آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنا حلال مال نہ تو گناہوں میں صرف کرتا ہوں نہ ہی اس سے فضول خرچی کرتا ہوں, نیز مال کی وجہ سے میرا دل اللہ عز و جل کے پسندیدہ راستے سے بھی نہیں بدلتا اور اللہ عز و جل میرے کسی ظاہر اور پوشیدہ عمل سے ناراض بھی نہیں ہے. اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے, بالفرض ایسا ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ صرف ضرورت کے مطابق مال پر ہی راضی رہیں اور مالداروں سے علیحدگی اختیار کریں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان مالداروں کو قیامت میں حساب کے لیے روکا جائے گا تو آپ پہلے ہی قافلے کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ جائیں گے اور آپ کو حساب و کتاب اور سوالات کے لیے نہیں روکا جائے گا, کیونکہ حساب کے بعد نجات ہوگی یا سختی. ہمیں یہ بات پہنچی ہے, اب ترمذی شریف کی حدیث بیان کی ہے, ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم, نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. مجھ کو دنیا کی دولت نظر جاگیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر جاگیے, ہم کو دنیا کی دولت نظر شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے,
حسرت مال کی آفت سے بچا کر کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا, کثرت
میں مال سے بچانا مدنی مدینہ والے. تو یہ رسالہ جس سے ابھی میں نے کچھ پڑھ کے سنایا یہ ضرور آپ حاصل کریں, پڑھنے جیسا رسالہ ہے, اہم ترین رسالہ, اس کا لنگر رسال بھی چلائیے, جی بی سائز میں بھی ملے گا یہ, اور ایک بار اس کو نہیں پڑھا تو پڑھ لیں, آپ ہل جائیں گے انشاءاللہ. اس کے آخر میں ماشاءاللہ وہ انگوٹھی کے 17 مدنی پھول بھی دیے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
السلام علیکم, میں کے سی ایس کا ڈرائیور بات کر رہا ہوں, الطاف نام ہے میرا, اور ہمارے کو کراچی سے پنڈی جانا پڑتا ہے, رستے پہ ٹی وی بھی بولتے ہیں چلاؤ, ٹیپ بھی بولتے ہیں چلاؤ, ماہ رمضان کا مہینہ ہے, اور اگر نہیں چلائیں تو پسنجر شکایت کرتے ہیں مالکوں کو، مالک ہماری بےزتی کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں ہم لوگ کدھر جائیں، جب نہیں چلاتے ہیں تو بھی شکایت کرتے ہیں، چلاتے ہیں تو بھی شکایت کرتے ہیں، ہمارا ٹی وی لگا ہوا تھا پولیس والوں نے کھول دیا، بولتے یہ جرم ہے، قانوناً جرم ہے، ابھی کدھر جائیں؟
میرا نام محمد آصف اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ گانے لگا دو، ڈرامے لگا دو، یا جو ہے نا فلمیں لگا دو، تو میرے لیے بہت ہی سفر کرنا جو ہے نا آزمائش میں آ جاتا ہے، بابا جان مجھے اس کا سفر کرنے کا حل عطا فرما دیں۔
بابا یہ ڈرائیور بھی اور پیسنجر بھی اور دونوں کا مسئلہ آپ کے پاس،
اللہ اللہ، وہ تو خان صاحب تھے، ہم کدھر جائیں، ہم بولا مدینے جاؤ، وہ کدھر جائیں گے، اور آپ سمجھے نہیں تھے جب اس نے دو بار کدھر جائیں بولا، دونوں بار بولا مدینے، جائیں تو جائیں کدھر، مدینے۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ فلمیں چلاؤ، گانے چلاؤ، اور یہ ماشاءاللہ ان کا جذبہ ہے کہ نہیں چلنی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اگر سیٹھ اس بات کی پابندی رکھتا ہے کہ تم کو فلمیں چلانی پڑیں گی، گانے چلانے پڑیں گے، تو اب ایسی نوکری جائز نہیں ہے کہ جس میں گناہ کرنے پر مجبور کیا گیا کہ تم کو یہ گناہ کرنا پڑے گا۔ تو اولاً تو یہ بس کا حصہ نہیں ہے، فلمیں ڈرامے بس کا حصہ نہیں ہے، اور نہ یہ مطلب اور راستے کا حصہ ہے، نہ سفر کا حصہ ہے، بلکہ یہ تو خطرناک ہے کہ اسی حالت میں بعض اوقات بسیں کھائی میں گر جاتی ہیں، زوردار ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر موت آنا، اتنی بری بات ہے، اس لیے وہ ایسی نوکری نہ کی جائے جس میں یہ کرنا ہی ہو۔ ہاں آپ روکیں اس کو، سمجھائیں اور کہہ دیں کہ میں نہیں چلاؤں گا، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو مجبوری ہے، پیدا اللہ نے کیا وہ رسک دے گا، اسی پر ضروری نہیں کہ آپ بھوکے مر جاؤ گے، اس کو تو نوکری کو بدلنا چاہیے۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ سیٹھ کو شکایت نہیں جاتی، خالی پیسنجر مطالبہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پیسنجروں کے مطالبے پر کان نہ دھرے جائیں، کوئی بھی پیسنجر ایسا نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے روٹ کی بسیں ہوتی ہیں نا، ویگن بسیں، اس میں مطلب بولتے ہیں گانا بجاؤ تو وہ منع کر دو، نہیں بجائے گا تو وہ بس سے اتر نہیں جائے گا، کیونکہ ویسے ہمارے یہاں بسوں میں بھیڑ ہوتی ہے، آسانی تو سیٹ ملتی نہیں ہے۔ تو آپ اس کی جگہ پر نعتوں کی سیٹیں رکھیں، نعتوں کی وی سی ڈیز رکھیں، بیانات کی وی سی ڈیز رکھیں، سنت و برے بیانات مکتبۃ المدینہ کے، اور وہ چلائیں، پھر انشاءاللہ کوئی پیسنجر آپ کو نہیں بولے گا کہ یہ نعت بند کرو، گانے چلاؤ، کیونکہ وہ اگر یہ ایک پیسنجر گانے والا ہوگا تو دو نعت سننے والے بھی تو ہوں گے نا، وہ اس کی ناک کاٹ دیں گے، جواب دے دیں گے اس کو، سمجھا دیں گے۔ اچھا پھر آپ نے یہ بولا کہ رمضان مہینے میں، یہ تو رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، یہ گانے فلمیں یہ سب گناہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کبھی بھی نہیں بجانا چاہیے، نہ رمضان میں، نہ عید میں، نہ شادی میں، نہ میت میں، کہیں بھی نہیں، فلمیں ڈرامے گانے بجے یہ گناہ ہے، مروجہ فلمیں ڈرامے اور گانے بجے۔
پاپا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس والے جب ٹی وی دیکھتے ہیں بس میں تو وہ چھین لیتے ہیں، کہ قانوناً جرم ہے،
یہ بھی یہ ایک الگ سے، یہ گناہ جو ہے نا یہ اس پر آئے گا مالکان پر، مالکان نے ٹی وی لگا کر رکھا ہے، یہ ڈرائیور بےچارا کہاں سے لگائے گا ٹی وی، اور ڈرائیور کے پیچھے ہوتی ہے ذرا، وہ چلاتے چلاتے تو پھر ٹکرا دے گا کسی کو، اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ڈرائیور بے قصور ہے۔ اب یہ سیٹھ اس پر قصوروار ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش بھی کیا، ساتھ میں ایک جرم اور بھی بڑھ گیا اس کا کہ اس نے اپنے ملک کا قانون توڑا، جس میں یہ پولیس بے عزتی کر رہی ہے، چھین رہی ہے، خالی چھین لیتے ہیں، کیس بھی کرتے ہوں، کیا چالان بھی کرتے ہوں، یا پتہ نہیں وہ چالان کریں گے تو پھر شاید کورٹ میں جمع کروانا پڑے گا، یا جہاں بھی ان کو تھانے میں جمع کروانا پڑے گا، کوئی بھائی اتنی ہے کہ وہ
بینک ساتھ ہوتا ہے، گاڑی ساتھ ہوتی ہے بینک، اسی میں جمع ہوتا ہے چالان، ہاتھوں ہاتھ
کہاں
موٹر وے وغیرہ پر جو بھی ہے نا ہائی وے وغیرہ اچھا بینک پیچھے ہی ہوتا ہے گاڑی
ہوتی ہے گاڑی میں بینک ہوتا
ہے ہاں یوں سمجھو کہ بینک ہے وہ وہیں چالان جمع کرا دیں
وہاں گاڑیاں موجود ہوتی اس طرح کی اچھا اب یہ ہو گیا ہوگا نظام ہاں اور نماز میں بھی روکا کریں ڈرائیوروں کو چاہیے کہ نمازیوں کو فیسلٹی دیں نماز کے لیے روکے خود بھی نماز پڑھیں اور پیسنجروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پاس بیان کی نعتوں کی وی سی ڈی آڈیو ویڈیو رکھا کریں حسب ضرورت یہ پہلے سے ڈرائیور کو دے دیں یہ پٹھان جو ہوتے ہیں دیکھو وہ پٹھان بھائی تھا یہ پٹھان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت نرم ہوتے ہیں یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ وہ نیکی کا اگر اس سے بات کی جائے نا دین کی بات کی جائے تو وہ بہت جلدی مطلب یہ اس میں وہ اڑی نہیں کرتے ہم مطلب قافلے میں تھے ایک بار کہیں کسی علاقے میں پٹھانوں کے ہوٹل میں ہم گئے بہت شروعاتی دعوت سبھی کی تو ہم نے چائے پی ہم نے اس کے ہوٹل میں ہمارے قافلے نے وہ جانتے نہیں تھے ہم کو مگر وہ ہمارے حلیے دیکھ کر وہ بیچاروں نے پیسے ہی نہیں لیے نہیں تم لوگوں سے ہم پیسہ نہیں لے گا نہیں لیا ان لوگوں نے پیسے یہ دین سے بہت محبت کرتے ہیں ایک تعداد ہے پٹھانوں کی میرا بہت تجربہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کو دعوت اسلامی والا بنا دے تو یہ بھی پٹھان تھا جو بولتا تھا ہم غریب آدمی کہاں جائے دیکھا نا مدینہ جائے اللہ اس کو مدینہ دکھا دے تو خود پیسنجروں کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھ رکھا کرے بعض اس طرح پر رکھتے ہیں کسی نے وہ پہلے سے ہی ہو اگر پٹھان ڈرائیور ہے تو وہ اڑی نہیں کرے گا انشاءاللہ وہ سب سمجھ جائے لے لے گا تھوڑا یا سمجھانا پڑے گا کہ آپ اس کو چلاؤ یہ اس میں نماز کی اور دین کی بات ہے تو لوگ سنیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ وہ لگا دے گا ڈرائیور ہوگا تو ڈرائیور بھی تعاون کر دیتے ہیں بعض اوقات نہیں بھی کرتے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی کر بھی دیتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ بولو گے گانے بند کرو تو مشکل ہے کامیابی اگر پہلے سے دے دو گے یا گانا چلایا اور آپ بولو گے نا کہ اس کے وجہ ہم کو یہ کیسٹ سننا ہے شاید یہ لگا دے گا یہ تو معاذ اللہ بس وہ سفر حرمین میں بھی ہوتا ہے یعنی کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف جو بسیں جاتی ہیں نا اس میں بھی گانے بجاتے ہیں وہ یعنی کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بعضوں کا بس جو جاتی ہے نا اس میں بھی گانے بجاتے ہیں تو ہم لوگ اپنے ساتھ کیسٹیں رکھتے تھے کہ جب مکہ مدینہ سے مکہ ٹو مدینہ مدینہ ٹو مکہ مکرمہ زیادہ ہم اللہ شرف و تعظیمہ جب بس جاتی ہے یا آتی ہے تو اس میں بھی گانے بجاتے ہیں ڈرائیور لوگ شاید ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ورنہ ہم کو نیند آ جائیے مگر نیند دور کرنے کے لیے یہ ذریعہ ناجائز ہے تو ایسے موقع پر ہم لوگ کیسٹیں رکھتے ہیں اپنا ٹیپ بھی رکھتے ہیں نہیں بھی مانتا بعض کا ڈرائیور ہم بھی نہیں مانتے ہم اس کو نہیں بجانے دیتے گانے قافلہ ہوتا اپنا اس کو ڈرنا پڑتا ہے تو کیا پھر ہم ٹیپ چلاتے ہیں ٹیپ میں لگاتے ہیں نعتوں کی کیسٹ تو اس کو ناک کٹتی ہے تو پھر گانا بند کرنا پڑتا ہے تو اپنے پاس بھی اپنے مسلح ہونے چاہیے نا تو اگلے کو زیر کر سکیں گے ورنہ تو وہ حاوی ہو جائے گا یہ ہے کہ نحوست ہے ہر طرف گانے باجے کہ اب مدینے کی بس ہے تو سب گانا جائز ہو گیا جیسے وہ نہیں وہ چھلا پہنے مدینہ کا چھلا ہے مدینے کا حکم دیکھا جائے گا کہ چھلا پہننے کا مدینے والے نے اجازت بھی دی ہے کہ نہیں شریعت میں اس کی ممانعت ہے چھلا پہننے کی مرد کو دھات کا چھلا نہیں پہن سکتے تو اسی طرح مدینے والے کی شریعت میں یہ بھی ہے کہ گانا نہیں بجا سکتے تو مدینے میں بھی نہیں بجا سکتے اور مدینے کے باہر بھی نہیں بجا سکتے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
بدر رضوی بھی تیرے کردار کا کا تجھے سلام ہے الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری مسلک مسلک تو امام الیاس قادری توفیق ایسی عطا یا